يا درود بجي محمد وعلى محمد. ان تمام مومنین کی ارواح طیبہ کی عظمت کے لیے دعا کے دن دنیا کے مختلف مقامات پر شہید ہوئے، بالخص مومنین جو عراق میں مولا کے روضے کے اطراف میں آج کے دن شہید ہوئے، ان تمام کی ارواح کی عظمت کے لیے، ان کی عرفات کے لیے کہ فلاں امتیاز ان کو سردائے کربلا بھی ہمراہ منشور فرمائے، ایک دفعہ باوز بلند درود بھیجا محمد اللہ علیہ وسلم. ہر دور میں اور ہر مناسبت سے معصوم کی ایک سیرت موجود رہے گی، اگر ایک معصوم کا دور ہوتا تو اس معصوم کے دور سے شباہت رکھنے والے دور میں لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو پھر دوسرے دور میں لوگ کیا کرتے، ان کے سامنے معصوم کی سیرت نہ ہوتی. زیادہ خدا نمکال نے مختلف ادوار میں مختلف سیرتوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا اور ہمارے لیے حجت تمام کر دی کہ کوئی دور ایسا نہیں ہوگا جس میں تمہیں معصوم کی سیرت نہ مل سکے. تم یہ کہو کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں اس دور میں کیا انجام دینا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ حجت اس شخص سے تمام ہوگی کہ جو ہر دور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور سے ملا کر اس دور کے لیے حکم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. اس کام میں صرف تاریخ کا جان لینا کافی نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج 2008 میں پاکستان کے دور کو ایران کے دور سے نزدیک کریں تو ظاہر ہے کہ یہ کام مشکل ہے. ایران کے اپنے حالات ہیں، پاکستان کے اپنے حالات ہیں، اور اگر پاکستان کو عراق کے حالات سے ملانے کی کوشش کریں گے تو وہ بھی ممکن نہیں ہوگا. زیادہ اگر ایک ہی زمانے میں ایک ملک کے اور ایک علاقے کے حالات کو دو علاقوں سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں مشکل ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ 1400 سال کی تاریخ کے فاصلے کو طے کریں؟ محض تاریخی واقعات کو جان لینا اس کام کے لیے کافی نہیں ہوگا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو بہت مہارت درکار ہوگی. ہمیں اور آپ کو ہر دور میں آنے والے امام کی زمانے کو پہچاننا پڑے گا, اور اس کو پہچاننے کے بعد یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا دور کس امام کے دور سے نزدیک ترین قرار پا رہا ہے. تب ہم یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ اس دور میں ہماری حکمت عملی کیا ہونا چاہیے. خاص کر پاکستان میں شیعہ کے حوالے سے میں اور آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں. اس سے پہلے کہ مزید آرائش پیش کروں آپ کی خدمت میں, آپ میں چند افراد شاید اس بات کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہمارا کام خطابت کرنا نہیں ہے, اور نہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خطابت کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں. جو ہماری کوشش رہتی ہے وہ یہ کہ اہل بیت اثار علیہ السلام کی تعلیمات میں سے چند نکات کا انتخاب کیا جائے اور ان کو سادہ اور سلیس زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے. یہی کام ہم یہاں پر بھی انجام دیں گے. آپ سے التماس ہے کہ سماعت فرمائیے اور انشاءاللہ ہماری اور آپ کی اہل بیت اثار علیہ السلام سے مزید قربت کا سبب بنے گا. درود بھیجے گا محمد علیہ السلام. چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوں کہ کچھ پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں اور آپ پاکستان میں آج کل ایک خاص دور سے گزر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والا ہر شخص اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہے کہ یہ دور کوئی آسان دور ثابت نہیں ہوگا. ہم اور آپ تقریباً 5-6 سال پہلے جس دور کو گزار کر آئے ہیں, فرائن اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ ہم اس دور کے مقابلے میں اب بڑی مشکلیں آنے والے ہیں. 5-6 سال پہلے بھی ہمارے سامنے کوئی بہت آسان وقت نہیں تھا. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو کراچی کا شاید ہی کوئی امام بارگاہ مسجد رہی ہوگی جہاں ہم نے جنازہ نہ اٹھایا ہو, اور معمولاً یہ جنازے 2 یا بہت ہوا تو 3 دن کے فاصلے سے اٹھانے ہوتے تھے. تقریباً یہ وقت ہر بڑے شہر کے اندر گزرا ہے. ہم نے 5 سال پہلے یہ وقت دیکھا ہے اور بدقسمتی سے قرائن اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ سخت وقت میں ہم داخل ہونے والے ہیں. دوسری ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں 60 سال کا وقت گزار جانے کے باوجود ہم اپنی تعداد میں کوئی قابل اعتنا اضافہ ہوتا نہیں دیکھتے. اگر ہم پہلے 60 سال پہلے 15-20% تھے تو آج بھی 60 سال گزر جانے کے بعد اسی 15-20% کی حد پر موجود ہیں. گزشتہ 60 سال کی مسلسل جد و جہد کے باوجود, اگر اس کو جد و جہد کی ایک حد تک کہا جا سکے, اس کے باوجود ہماری تعداد میں تناسب کے اعتبار سے کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. تیسری مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ پیش آ رہی ہے کہ 60 سال گزر جانے کے باوجود آج تک ہم پاکستان میں اپنے اہداف طے نہیں کر سکے. ہم ابھی تک یہ نہیں سمجھ پائے ہیں کہ در حقیقت پاکستان میں ہماری رسالت کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالمی شیعت کے پس منظر میں نہیں دیکھتے. ہم لوگ معمولاً اپنے آپ کو علاقائی شیعہ کے پس منظر میں دیکھتے ہیں. ان دونوں میں کیا فرق ہونا چاہیے تھا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے میں مجبور ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب شیعہ کو کس انداز سے دیکھیں اس سے بہت فرق پڑے گا. اب شیعہ کو 1400 سال سے جاری و ساری ایک مسلسل فکر کے انداز سے دیکھیں تو آپ کی دید کچھ اور ہوگی. آپ شیعت کو اپنے زمانے میں موجود ایک فرقے کے عنوان سے دیکھیں گے آپ کی نظر کچھ اور ہوگی. آپ شیعت کو پاکستان میں موجود ایک فرقہ دیکھیں گے تو آپ کا انداز کچھ اور ہوگا. اور آپ شیعت کو عالمی سطح پر موجود ایک دینی فکر کے طور پر دیکھیں گے آپ کا انداز کچھ اور ہوگا. ان چاروں فکروں کی تبدیلی سے آپ کی تمام نسل یہ کہ فکر تبدیل ہو جائے گی, بلکہ آپ کے اہداف تبدیل ہو جائیں گے, آپ کے طریقے تبدیل ہو جائیں گے, آپ کے وسائل بھی تبدیل ہو جائیں گے. بس قسمتی سے کیونکہ ہمارے سامنے یہ تمام چیزیں کلیئر نہیں تھیں, ہمارے سامنے کا مطلب مجموعی طور پر قوم کے سامنے, تو ہم نہ اپنے اہداف طے کر پائے, نہ اپنے وسائل طے کر پائے, اور نہ اپنے طریقے طے کر پائے. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے لیے ہدف طے نہیں کرے گی، وسیلہ طے نہیں کرے گی اور طریقہ طے نہیں کرے گی، تو نہ ہم اس کو کامیاب کہہ پائیں گے اور نہ ہم اس کو ناکام کہہ پائیں گے۔ کامیابی اور ناکامی اس وقت عنوان حاصل کرتی ہے جب کوئی ہدف پہ طے ہو چکا ہو۔ ظاہر ہے جب ہدف ہی طے نہیں ہوا تو پھر کیسے طے کیا جائے کہ یہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ اس وقت ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہمارے ساتھ یہ ہے اس سخت کٹھن وقت کے اندر کہ پہلا کام میں اور آپ اپنے اہداف سے طے کریں، ہم کس ہدف سے زندہ ہیں، ہم کس ہدف کی خاطر زندہ ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم کس ہدف کی خاطر زندہ ہیں تو ہم یہ طے کر پائیں گے کہ اس ہدف کی سمت چاہے 100 سال میں ہی صحیح ایک قدم آگے کیسے بڑھانا ہے۔ اور اگر ہم نے 60 سال کی جد و جہد کرنے کے بعد ہدف کی سمت ایک قدم بھی بڑھا لیا اور چاہے اس 60 سال کے دوران 60,000 جانے اس ایک قدم کو بڑھانے کے لیے جائیں، تب بھی ہم مطمئن ہو کر کہہ پائیں گے کہ ہم نے بہرحال ایک قدم بڑھایا ہے۔ لیکن اگر ہم ہدف طے نہ کر سکے تو اگر ایک جان بھی جا رہی ہے اور یہ نہیں معلوم کہ یہ کس ہدف سے جا رہی ہے تو یہ در حقیقت اس جان کے ساتھ ظلم ہے اور آپ اس افسوسناک واقعے کے اندر موجود ہیں۔ صرف پارا چنار کے اندر گزشتہ 1.5 سال کے اندر 400 سے لوگ زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں صرف ایک پارا چنار کے اندر۔ اور جو دوسرے لوگ شہید ہوئے ہیں جو اس واقعے کے اثر میں آ کر شہید ہوئے ہیں ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ممکن ہے بات کروڑوں تک پہنچ جائے۔ جو براہ راست شہید ہوئے ہیں وہ 400 کے قریب افراد بنتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر آخری 10 سال کے اندر کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس تب کوئی ادارہ بھی ایسا موجود نہیں ہے جو ان تمام شہدا کا ریکارڈ ہمیں فراہم کر سکے۔ حتیٰ شہید فاؤنڈیشن بھی اپنی تمام تر خلوص محنت اور سرگرمیوں کے باوجود پاکستان کے اندر شہید ہونے والے تمام شہدا کو کور کرنے سے عاجز ہے۔ حتیٰ ہمارے پاس اس بات کا بھی حساب نہیں ہے کہ ہم نے گزشتہ 20 سال کے اندر کتنی جانیں اس راہ کے اندر قربان کی۔ جب کوئی قوم یہ بھی حساب نہ رکھ پائے تو اس قوم سے بہت بعید ہے کہ وہ یہ حساب رکھ پائے کہ یہ جانے کس حساب میں قربان کی گئی۔ اجمالاً بہت ساری چیزیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں، مطلب اگر اجمالاً ہم سے اور آپ سے پوچھا جائے تو ہمارا آپ کہہ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ یہ سب کا سب غم سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی منعقد کرنے کی راہ میں قربان ہوئیں گے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری جانیں سید الشہداء کی ادا کے فروغ کے راہ میں قربان ہوئی ہیں۔ مطلب اجمالی ہدف کے بعد ہمارے اہداف کیا ہیں اور اس ہدف تک پہنچنے کا ہمارا طریقہ کار کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع حاصل نہیں ہو پائے گی۔ ہمیں کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اوپر مزید گفتگو نہ کروں۔ میں چاہتا تھا صرف یہ موضوع آپ کے ذہن کے اندر زندہ رہے کہ آپ کو اس موضوع کو کہیں نہ کہیں حل کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے اس موضوع کی تمام تر ضرورت کے باوجود شیعہ قوم کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر اس قسم کے مسائل طے کیے جا سکیں، نہ صرف یہ کہ طے کیے جا سکیں بحث اور گفتگو میں لائے جا سکیں، ایسا بھی کوئی پلیٹ فارم موجود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ زمانے کی شدت میں اس قسم کی ضرورت ہمارے سامنے الگھر میں شنک اس قسم کے کام کو انجام دینا انتہائی ضروری ہے، اور جو لوگ بھی اس کام کو انجام دے سکیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر کھڑا ہونا اور انجام دینا شاید لگتا ہے کہ اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ خدا ہم سب کو اس کام کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کچھ اب شب شہادت ہے اور شب شہادت میں ہماری خواہش معمولاً یہ ہوتی ہے کہ امام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے جن کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ چند نکات آپ کی خدمت میں امام کی سیرت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا۔ عرض ہوا ابھی آپ کی خدمت میں کہ تاریخ میں دو انداز ہوتے ہیں دیکھنے کے، ایک تاریخ کے واقعات ہوتے ہیں، آپ واقعے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جن امام کی شہادت ہوئی ان کا اسم گرامی کیا ہے، ان کے والد کا اسم گرامی، کنیا، لقب، تاریخ ولادت، تاریخ امامت، محل شہادت، تاریخ شہادت، سن مبارک، دور امامت، یہ وہ تمام چیزیں جو تاریخ کا حصہ بنتی ہیں۔ زندگی کے اہم واقعات، اہم مواعظ، اہم معجزات، یہ تمام چیزیں تاریخ کا حصہ بنتی ہیں۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا ہے جس میں ہمارا بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں انجام پایا, دشمن کیا چاہ رہا تھا شہادت کے ذریعے سے, امام عالی مقام کیا چاہ رہے تھے اپنے رد عمل کے ذریعے سے. یہ وہ چیزیں جو ہم اگر سمجھیں تو اپنی زندگی کے اوپر منتقل کر پائیں گے, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے. اب تصور یہ کیجیے کہ امام کے زمانے میں حاکم وقت کس طبیعت کا ہے, اس حاکم نے جو امام کو اتنے سال قید میں رکھا ہے, کسی اور امام کو اتنے سالوں قید میں نہیں رکھا گیا, بالاخص امام کے ساتھ یہ کام انجام کیوں پایا, کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے تھے. یہ جو شہادت کا خاص انداز ہے جو دوسرے ائمہ کے ساتھ اس انداز میں پیش نہیں آیا, یہ انداز ساتویں امام کے ساتھ کیوں پیش آیا, اس کے پیچھے دشمن کی حکمت عملی کیا تھی, اور امام عالی مقام کیا رد عمل دکھا رہے تھے جس کے ذریعے سے اپنے قوم کی ہدایت کر سکیں. شروع کروں گا حاکم وقت کو سمجھنے سے. ہارون الرشید عباسی خلفاء کے اندر بالکل اس قسم کا مقام رکھتا ہے جس طرح سے مغل بادشاہوں کے اندر میں اور آپ اکبر بادشاہ کو مقام دیتے ہیں, کہ جس طرح سے ہم اکبر بادشاہ کو کہتے ہیں کہ وہ مغل اقتدار کی عروج, بالکل اسی طرح عباسی خاندان کے اندر ہارون اور مامون یہ دو خلیفہ تھے جو اپنے زمانے کے مضبوط ترین بادشاہ تصور کیے جاتے تھے. ان کا اقتدار بہت وسیع تھا, ان کی دور اقتدار بھی بہت وسیع تھا, مدت اقتدار بھی بہت وسیع. نتیجہ یہ کہ جب بھی کوئی بادشاہ لمبی مدت حکومت کرتا ہے اس کا کنٹرول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ اپنے سازشی ذہن سے ایسی سازشیں تیار کرتا ہے جو کم مدت میں آنے والا بادشاہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا. ہارون رشید کے پاس یہ سب کچھ موجود تھا, اس کے پاس ذہن موجود تھا مکاری پر مبنی ذہن, وہ امیر شام کے ماننے والوں کے پاس ہونا چاہیے, اور اس کے پاس وسائل موجود تھے, اتنی بڑی مملکت کے اتنے وسیع وسائل اس کے پاس موجود تھے. لیکن ایک فرق ہے اس میں اور بنی امیہ کے اندر. اگر ہم اس فرق کو سمجھتے ہیں تب ہم سمجھ پائیں گے کہ ساتویں امام کی ذات مقدس کے ساتھ اتنی لمبی مدت حبس کی کیوں پیش آئی. اور وہ فرق یہ ہے کہ بنی عباس بنی امیہ کے مقابلے میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نصرت کا نعرہ لے کر اقتدار پر آئے تھے. 132 ہجرا میں اقتدار تبدیل ہوا ہے بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف, 132 ہجرا میں, اور بنی عباس نے اپنی تبلیغات کا آغاز تقریباً 122 ہجرا کے اندر شروع کر دیا تھا. یعنی تبدیلی, حکومت کی تبدیلی سے 10 سال پہلے بنی عباس کے مبلغین, اس کے ماننے والے اسلامی مملکت کے مختلف علاقوں کے اندر پہنچتے تھے اور لوگوں کے ذہنوں کو بنی عباس کی حکومت کے لیے تیار کیا کرتے تھے. 10 سال پہلے جب انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تو ان کو لوگوں کو ایک نعرہ دینا تھا بنی امیہ کے مقابلے میں. کچھ نعرے ایسے نعرے تھے جو لوگوں کو نزدیک لانے کے لیے تھے, کچھ نعرے ایسے نعرے تھے جو لوگوں کی اپنی دل کی خواہش تھی. مثلاً سب لوگ بنی امیہ کے ظلم سے عاجز آئے تھے, لہٰذا اگر بنی عباس کہتے کہ ہم بنی امیہ کے ظلم کا مقابلہ کریں گے اس میں لوگوں نے نزدیک آنا تھا, کیونکہ لوگ پہلے سے عاجز آئے تھے. لیکن یہ وہ نعرہ نہیں تھا جو لوگوں کو بنی عباس کے پیچھے لے کر آتا. بنی امیہ کا ظلم خود ہی دشمن بنانے کے لیے کافی تھا. بنی عباس نے لوگوں کو بنی امیہ کو دشمن نہیں بنایا, بنی امیہ نے خود لوگوں کو اپنا دشمن بنایا. اس معاملے میں بنی عباس کا کوئی ہنر نہیں تھا. بنی عباس کو یہ طے کرنا تھا کہ کیوں لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے, بنی عباس میں کون سی ایسی فضیلت ہے جس کو دیکھتے ہوئے لوگ بنی عباس کے پیچھے جانے کی کوشش کریں. بنی عباس جانتے تھے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, انہوں نے اپنی اس کمی کا جبران اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کے ذریعے سے کیا. لہذا بنی عباس نے جب تبدیلی کے 10 سال پہلے لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کیا تو جو نعرہ لگایا اور اس زمانے کا مشہور ترین نعرہ لگا وہ تھا الرضا لآل محمد, درود بھیجے گا محمد وآل محمد. الرضا والی آل محمد، یعنی وہ جس پر اہل بیت راضی ہو جائیں، وہ جس پر اہل بیت راضی ہو جائیں۔ یہ نعرہ خود ایک طرف سے بہت خوبصورت نعرہ ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت اچھا نعرہ ہے کہ اے لوگوں، تم لوگ بنی امیہ کے ظلم سے عاجز آئے ہوئے ہو، تم لوگ جانتے ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام حق ہیں، تم لوگ جانتے ہو اگر وہ حکومت پر آئیں تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس پر اہل بیت راضی ہو جائے وہ حکومت پر آئے۔ لیکن اس نعرے کے اندر چھپا ہوا مکر و فریب بھی خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیوں نہیں کہہ رہے الحکومہ یا الولایہ لآل محمد؟ کیوں نہیں کہتے حکومت اہل بیت کے لیے، ولایت اہل بیت کے لیے؟ نہیں، یہ نعرہ لگایا، کہا الرضا لآل محمد، وہ جس پر اہل بیت راضی ہو جائیں۔ یعنی شروع سے اپنے لیے ایک زمینہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں کہا وہی جو اہل بیت ہیں وہ حکومت کریں گے؟ کہا وہ جس پر اہل بیت راضی ہوں گے، یعنی خود اہل بیت گویا حکومت نہیں کریں گے، جس پر اہل بیت راضی ہوں گے۔ 10 سال پہلے لوگ مکر و فریب بنی امیہ کا دیکھ رہے تھے، وہ بنی عباس کے اس مکر و فریب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے۔ ایک اور وجہ یہ تھی کہ لوگ بنی عباس اور بنی ہاشم کو ایک دوسرے کے اقربا عائزہ سمجھتے تھے، اور بنی عباس نے حقیقت یہ ہے کہ اس بات سے بہت فائدہ اٹھایا کہ بنی عباس ہمیشہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو یبن عم کہہ کر پکارتے تھے، اے ہمارے چچا زاد۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک رویہ یہ تھا کہ بنی امیہ بنی ہاشم کے مقابلے میں تھے اور انہوں نے بنی ہاشم کے اوپر زوری کیا، لیکن بنی عباس چونکہ اہل بیت کے چچا زاد ہیں، یہ کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام پر ظلم نہیں کریں گے۔ لوگ الرضا لآل محمد کے نعرے کی مکاری کو نہیں سمجھ پائے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت میں بنی عباس کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ امام علی مقام جو دور امامت ہے، چھٹے امام کی ذات مقدس کا درود بھیجے گا ان کی ذات مقدس، بنی عباس کے اس مکر و فریب کو لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ اس دوران میں ایک اور خاندان ہے جو خاندان بنی حسن ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خاندان گویا بنی حسین کہلایا، اور جب مطلق اہل بیت استعمال کیا جاتا تھا تو اس میں بنی حسن، بنی حسین اور دوسرے امیر المومنین کی اولاد سب شامل ہو جایا کرتے تھے۔ جب متقن کہا جاتا تھا اہل بیت تو اس میں وہ نسل بھی شامل تھی جو سید الشہداء کی نسل تھی، وہ نسل بھی شامل تھی جو امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک تھی، اور وہ نسل بھی شامل تھی جو امیر المومنین کی باقی اولادوں سے آنے والی نسلیں شامل تھیں۔ لیکن جب بنی حسن کہا جاتا تھا تو مراد بس وہ نسل تھی کہ جو دوسرے امام کی ذات مقدس سے آگے بڑھی۔ اور ہم لوگ جب اہل بیت کہتے ہیں، ہم لوگ جب اس وقت کہہ کر اہل بیت کہہ کر پکارتے ہیں تو ظاہر بالاخص معصومین علیہ السلام کی نسل کو، جو سید الشہداء کی نسل تھی یا بنی حسین شاید اس کو کہا جا سکے۔ بنی حسن اس دوران میں دھوکے سے دوچار ہو گئے، وہ بنی عباس کے ساتھ چلے گئے۔ بظاہر بنی حسن اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ بنی عباس دھوکہ دینے والے ہیں، چھٹے امام کی ذات مقدس نے بنی حسن کو آگاہ کیا کہ بنی عباس قابل اعتماد نہیں ہے، کہ بنی عباس آپ کو اور ہمیں دھوکہ دیں گے اور ہرگز خلافت کے معاملے میں قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں۔ اس میں متعدد واقعات موجود ہیں، ایک خط بہت مشہور ہے جو مشہور ہے کہ یا ابو سلمہ خندال یا ابو مسلم خراسانی نے تحریر کیا ہے، میں سیدھے خلا قرض نہیں کر پاؤں گا۔ امام علی مقام نے سب کو آگاہ کیا، بنی حسن اس بات کو نہیں سمجھ پائے۔ آہستہ آہستہ 128 کے بعد سے بنی عباس کے آنے کا زمینہ تیار ہو گیا۔ 128 کے بعد سے مطلقاً فرما روائی کے اندر کمزوری آنا شروع ہو گئی۔ 132 تک آتے آتے بنی عباس نے اپنی حکومت کو ثابت کر لیا۔ آہستہ آہستہ بنی امیہ کے بچے کچے لوگوں کا خاتمہ شروع کر دیا۔ تھوڑی مدت میں تقریباً 140 تک پہنچتے بنی امیہ کے تمام سرکردہ افراد کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اب وقت تھا جب بنی عباس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے انہوں نے بنی امیہ کا خاتمہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ بنی حسن کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد اہل بیت اثار علیہ السلام یعنی بنی حسین کی طرف اپنی نگاہوں کو پیش کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اہل بیت اثار علیہ السلام کے اوپر تقیہ کا دور دوبارہ شروع ہو گیا۔ تب ایسا نہیں ہے کہ چھٹے امام کی ذات مقدس نے کبھی تقیہ نہیں کیا، ان کی حیات طیبہ کا جو آخری چند سال ہیں خاص کر 140 سے لے کر 148 تک وہ چھٹے امام کی ذات مقدس کبھی تقیہ نہیں گزرا، اور اس کے بعد ساتویں امام کی دور امامت کا آغاز ہو گیا۔ جب تک ساتویں امام کی دور امامت کا آغاز ہوتا، بنی عباس اور دعا کے بنی امیہ سے فارغ ہو چکے تھے، بنی حسن کو بھی ختم کر چکے تھے، اہل بیت اثار علیہ السلام کے اوپر اپنی گرفت کو تیز کر چکے تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود الرضا لآل محمد کے نعرے سے مکمل دستبردار نہیں ہوئے تھے۔ یعنی ابھی تک لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم اہل بیت اثار علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں۔ ہارون الرشید اس پس منظر میں خلافت پر پہنچا ہے کہ بنی عباس کا یہ دعویٰ ابھی بھی باقی ہے کہ ہم اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ اندر سے دشمنی کی ہوئی ہے، اہل بیت پر شدید گرفت کی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے کم از کم دعویٰ یہ کیا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت اثار کا احترام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مشہور روایت جو ان کی مناسبت کا بہترین اظہار ہے، بالاخص ہارون الرشید کی مناسبت کا، وہ روایت ہے کہ جو مامون الرشید نے اپنے باپ کے حوالے سے بیان کی ہے۔ یہ روایت انتہائی اہم روایت ہے اور اس قابل ہے کہ اہل بیت کے ہر ماننے والے کے ذہن میں یہ روایت ضرور ہونی چاہیے۔ آپ نے یقیناً اپنی زندگی میں کئی دفعہ سنی ہوگی، میں اس غرض سے کہ خدا نہ کرے اگر نہ سنی ہو تو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ روایت مامون الرشید نے کہی ہے۔ مامون الرشید کہتا ہے کہ میرا باپ ہارون الرشید مدینے کے سفر کے لیے گیا اور مجھے اور امین کو ساتھ لے کر گیا، یہ لوگ بغداد میں رہتے تھے۔ کہتا ہے کہ ہم مدینے گئے، وہاں پر دربار لگایا گیا، اور دربار جب کسی شہر کے اندر حاکم وقت لگاتا تھا تو اصول یہ تھا کہ ہر شخص نے دربار میں آنا ہوتا تھا، اور اگر نہ آئے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ نہ آنے والا باغی ہے، نہ آنے والا بغاوت کے لیے ترتول رہا ہے۔ یہ عرض کرتا چلوں اس دور میں اہل بیت کی حکمت عملی کیا ہے۔ وہ دشمن نہیں ہے جو بنی امیہ تھا، وہ مناسب دشمن ہے جو بنی عباس ہے۔ آیا لوگ اس کی مناسبت کو سمجھ چکے ہیں؟ بے ظاہر ایسا ہے کہ ابھی لوگوں کے سامنے مناسبت واضح نہیں ہوئی۔ اس جملے کو یہاں تک رکھیے، پہلے روایت ہارون الرشید مامون الرشید اور امین کے ساتھ مدینہ پہنچتا ہے، امام علی مقام تشریف لاتے ہیں۔ جب امام علی مقام تشریف لاتے ہیں اور حاجز یعنی دربان کرنے کے دربار کرنے کے احوان اعلان کرتا ہے کہ فنا ابن فنا ابن فنا ابن فنا تشریف لا رہے ہیں، ہارون الرشید اپنے لڑکوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں میرے ساتھ چلو، تم جاؤ آگے جاؤ اور اصرار کرو کہ امام سواری سے پیادے نہ ہو اور سواری کو لے کر تخت کے پاس آ جائیں۔ یہ مقام ہے جو اس زمانے کے دربار میں مقدر نہیں ہوتا تھا۔ دربار ظاہر کا بہت صاف ستھری جگہ ہوتی تھی، اور سواری سمیت دربار میں آنا یہ سمجھ لیجیے کہ دربار کی کسی آداب کے اندر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دربار آپ کی سواری کے قابل ہے، آپ کے قدم اس سے کہیں زیادہ مبارک ہیں۔ کہتا ہے اصرار کرنا کہ وہ سواری سے نہ اتریں اور ان کی سواری دربار میں اترے۔ یہ دونوں جاتے ہیں، امام علی مقام کو سواری سے اترنے نہیں دیتے، امام علی مقام سے کہتے ہیں کہ آپ تخت تک تشریف لائیے۔ امام تخت تک تشریف لاتے ہیں، ہارون الرشید استقبال کے لیے پہلے سے کھڑا ہوتا ہے، امام کا شدید استقبال کرتا ہے، پورا دربار استقبال کرتا ہے، امام علی مقام سے کہتا ہے کہ آپ تخت تک تشریف کرواؤں گے۔ امام کو تخت کے برابر میں بٹھاتا ہے، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتا ہے کہ آپ دونوں امام کے سامنے زانو چہ کر کے بیٹھ جائیے۔ دونوں شہزادوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ یہ کام کریں، دونوں شہزادے یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام سے، بس امام سے مخاطب ہو کر ایسے کہ گویا راز و نیاز سے کچھ باتیں کر رہا ہو، امام کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. اگر دربار میں آنے والے شخص کا کی عزت کم کرنی ہو تو اسے دور بٹھایا جاتا تھا، اور دور بٹھانے کے بعد بادشاہ اس سے کلام نہیں کرتا تھا. اگر اس کو عزت دینی ہو تو ذرا نزدیک بٹھایا جاتا تھا اور بادشاہ اس سے کبھی کبھی کلام کر لیتا تھا. یہ کہ بادشاہ کسی کو برابر میں بٹھائے، شہزادوں کو کہے تم سامنے بیٹھ جاؤ اور کلام کرے، بس ان سے کلام کرے راز و نیاز کے عالم میں، اس کا مطلب بہت کچھ ہے. اتنا کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد شہزادوں سے کہتا ہے کہ جب یہ الوداع کرنے جائیں، جب یہ خدا حافظ کریں تو تم لوگ الوداع کرنے آخر تک جانا. یہ تمام کام کرتا ہے، آخر میں ایک رسم پوری ہونی ہوتی ہے، اور وہ رسم یہ ہے کہ حاکم وقت آنے والے شخص کو کتنا انعام دے گا، پیسہ کتنا دیا جائے گا. اب جو آخری چیز ہے یہ طے کر رہی ہوتی ہے کہ حاکم وقت آنے والے سے کتنی دلی محبت رکھتا ہے. تو اگر انعام بہت بڑا دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ہو گیا. امام عالی مقام کی خدمت میں محض 400 درہم انعام کے طور پہ دیتا ہے. مامون رشید اس واقعے کو دیکھتا ہے. امین کے مقابلے میں مامون رشید بہت زیادہ مکار و ہوشیار سمجھا جاتا تھا. جو بعد میں آٹھویں امام کے خلاف جو اس نے سازش کی ہے جانشینی کی، اس میں بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک مکار انسان تھا. اس واقعے کو دیکھتا ہے اور جب رات کو سب چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ دربار میں اپنے باپ سے سب سے نزدیک تھا، اور اس بات کو اس روایت کے اندر کہتا ہے کہ چونکہ میں اپنے باپ سے سب سے نزدیک تھا لہذا میں نے باپ سے دن کے آخر میں یہ بات کہی کہ جو کچھ آج میں نے آپ سے دیکھا پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا. اس نے کہا جو آپ نے احترام کیا وہ غیر معمولی تھا، پوری دنیا کے اندر آپ نے کسی کا احترام آج تک اتنا نہیں کیا، اور آپ نے انتہا کی کہ ہم دونوں کو ان کے سامنے جامع کروا دیے اور ان کو شاگرد بنا دیا اور ان کو اتنی عزت و احترام. ہارون رشید پلٹ کی کہتا ہے کہ مامون یہ جو تخت ہے اس کے حاکم یہی لوگ ہیں، جو تخت ہے اس کے حاکم یہی لوگ. مامون رشید کہتا ہے کہ کیا جو میں نے سنا ہے وہ یہی سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس تخت کے حاکم اور حقدار وہ ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی. کہنے لگا پھر ہم کون ہیں؟ کہنے لگا ہم غاصب ہیں، ہم نے غصب کیا، ہمارا حق نہیں ہے، ہم نے غصب کیا. تھوڑا سا رک جائیے، ایک اور جملہ اضافہ کرو. سوال کرتا ہے، کہتا ہے آپ نے اتنی عزت و احترام ان کو دی، اتنی عزت دی، اتنے احترام سے پیش آئے، 400 دینار، بس 400 دینار. ایک عام آنے والے کو آپ نے 10,000 سے کم نہیں دیے، اور اتنی جتنی عزت دی اس کو صرف 400 دینار. ہارون رشید نے کہا کہ نادان، اگر میں ان کو تھوڑے سے بھی پیسے دوں تو اس کی شمشیریں خرید کر میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. اگر تھوڑے سے بھی پیسے دوں تو شمشیریں خرید کر میرے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. آخر میں مامون رشید نے جب پوچھا کہ اگر یہ حاکم ہیں ہم کون ہیں، تو کہتے ہم غاصب ہیں. کہنے لگا اگر واقعا حق ان کا ہے تو ہم ان کو کیوں نہیں دیتے. اس موقع پر ہارون رشید نے مشہور جملہ کہا جو عرب ادبیات میں محاورہ بن گیا، کہا الملک اقیم، حکومت ماں باپ نہیں پہچانتی، حکومت بے اولاد ہوتی ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی کبھی میری حکومت کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو تمام تر محبت کے باوجود تیری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا. ایسے ایک دور میں ساتویں امام زندگی گزارا. حاکم بظاہر دوست ہے، دوستی میں کوئی شبہ نہیں ہے عام انسانوں کے نزدیک. عام انسان جب یہ تمام دربار کی کارروائی دیکھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ بنی عباس نے الرضا لآل محمد کے نعرے پر مکمل عمل کر کے دکھایا. وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے منتخب ہیں، وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رضایت سے حکومت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ اندر پیش آ رہا ہے اس کی صورت حال کیا ہے؟ امام علی مقام کو 400 درہم دیتا ہے، اور جو جھوٹ کہتا ہے کہ اگر ہم نے اس سے زیادہ دیے تو یہ ہمارے خلاف شمشیر سونپ لیں گے، جھوٹ اس خاطر کہہ رہا ہوں کہ اسی محفل کے اندر امام عالی مقام نے خلیفہ وقت سے ایک موقع پر کہا، کیونکہ خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ کی کوئی مشکل ہو تو مجھے بتائیے، امام عالی مقام نے فرمایا کہ تعداد جوان تعداد ایسے ہیں جو شادی ہونے کے قابل ہیں لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے جس سے میں ان کی شادیاں کروا سکوں۔ یہ ساتویں امام کا جملہ اس زمانے کی سادات کی مظلومیت کی گواہی ہے، سمے ہمارے پاس سادات جوان ہیں مرد اور عورت اور ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے ہم ان کی شادیاں کروا سکیں۔ امام علی مقام نے جملہ کیوں کہا؟ آیا امام علی مقام خلیفہ وقت کے سامنے نعوذ باللہ ابتدا کرنا چاہتے ہیں؟ امام علی مقام چاہتے ہیں کہ وہ جو الرضا لعالی محمد کا ڈھونگ رچا رہا ہے وہ ڈھونگ لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے۔ امام علی مقام نے جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد اس آدمی نے 400 درہم امام کو پیش کیے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس سے زیادہ دیتا تو امام تلواریں کھینچ لیتے، اگر یہ اس سے زیادہ دیتا تو تلواریں نہیں کھینچتی، لوگوں کی زندگی گزارنے کے قابل ان کو کچھ پیسہ مل جاتا اور یہ بھی نہیں چاہتا۔ ہارون الرشید کی مکاریوں میں سے ایک مکاری یہ ہے کہ یہ شخص اپنے تمام تر ظلم کو مجبوری کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یعنی یہ دنیا کے بدترین ظلم ڈھا دے گا، بدترین مظالم کو انجام دے گا اور لوگوں کے سامنے یہ دکھائے گا کہ میں مجبور تھا کہ یہ ظلم کروں، اگر میں نہ کرتا تو مثلاً کچھ ہو جاتا۔ اب اس موقع پہ بھی اس نے پیش کیا، اس کو پتا تھا اگر میں 4000 درہم دوں گا تو 4000 درہم سے کوئی جہاد نہیں ہو سکتا، اگر 50000 درہم دیتا 50000 درہم سے بھی حکام وقت کے خلاف مارکہ شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ایک جنگ لڑنی ہے ہارون الرشید جیسے خلیفہ کے خلاف، بالکل اگر میں آپ سے کہوں کہ مثلاً آج اگر کوئی حکومت پاکستان کے خلاف کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے تو کیا کروڑ 2 کروڑ سے کوئی جنگ لڑ سکتا ہے؟ اس زمانے میں اگر ہارون الرشید کے خلاف کوئی جنگ لڑنا چاہے تو کیا 50-60 ہزار درہم سے کوئی جنگ لڑ سکتا تھا؟ یہ دوسروں کو 10 ہزار دے رہا تھا، اس نے امام کو 40-50 ہزار بھی کیوں نہیں دیے، یعنی کم از کم اتنا تو دے دیتا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ شمشیروں سے ڈر رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ سادات کو غریب دیکھنا چاہتا تھا، یہ سادات کو ناتوان دیکھنا چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ سادات کو قسم کرسی کے عالم میں دیکھیں، اور اس سے بدتر یہ ہے کہ یہ سادات کو فقیر بن کر گلیوں کے اندر کھڑا ہوتا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ چاہتا تھا سادات اپنی عزت کا سودا کریں، بازاروں اور گلیوں کے اندر کھڑے بھیک مانگتے نظر آئے اور لوگوں کے اندر سادات کا جو احترام اور عزت ہے وہ ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہو جائے۔ اس خاطر اس نے 400 درہم دیے، بننا چاہیے جانتا نہیں کہ 50000 درہم سے کوئی جہاد نہیں ہوتا ہے، یہ اچھی طرح واقف تھا لیکن سادات کو اس عالم میں لانا چاہتا تھا۔ اس دور میں ساتویں امام تشریف کرنا منافقت کا شدید ترین دور، حاکم وقت کا دعویٰ ہے کہ وہ دوست ہے اور حاکم وقت دوستی کے دعوے کے ساتھ مسجد یہ کہ تمام تر اسلحے سے محروم کر رہا ہے، ساری طاقتوں سے محروم کر رہا ہے، بلکہ مالی اعتبار سے اتنی شدید سختی میں ڈالنا چاہتا ہے کہ لوگوں کی عزتیں پامال ہو جائیں، لوگ در بدر کی بھیک مانگنے کے اوپر مجبور ہو جائیں۔ اب اس عالم میں اس نے ساتویں امام کو زندان میں کیوں ڈالا؟ آیا زندان میں ڈالنا اس جیسے حکمران کے لیے خطرے کا سبب نہیں تھا؟ یعنی میں اپنے طور پر سوچتا ہوں اگر ہارون الرشید کے پاس 2 راستے ہوتے، یا امام کو زندان میں ڈالے یا نہ ڈالے، تو یقیناً نہ ڈالنے کو ترجیح دیتا۔ کیوں؟ امام کو زندان میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے الرضا لعالی محمد کا نعرہ غلط ثابت ہو گیا ہے، قطعاً یہ نہیں چاہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون الرشید اپنی تمام تر مکاریوں کے باوجود شیعوں کے اندر، اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر اتنی آگہی اور بصیرت دیکھ رہا تھا کہ اگر امام ان کے درمیان رہتے تو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتا، اس خاطر مکاری پر مبنی الرضا لآل محمد جیسے نعرے کے باوجود امام علی مقام کو زندان میں ڈالنے کے اوپر مجبور ہوا. اس کا مطلب یہ تھا کہ اہل بیت کے ماننے والوں کے اندر بصیرت تھی, ان کے اندر شعور تھا. یہ وہ بنیادی فرق ہے ہم میں اور اس دور کے بلکہ اس جیسے تمام ادوار کے شیعہ میں. اس دور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام شیعہ کی فکر اور اس کی بصیرت کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم شیعہ کو ہلکا سا بھی کوئی اشارہ دیں گے شیعہ اشارہ سمجھنے کے قابل ہے. شیعہ اپنی بصیرت کے اندر اتنا مضبوط ہے کہ وہ ہمارے ہلکے سے اشارے کو بھی سمجھنے کے قابل ہے. لہٰذا آپ نے امام علی مقام جب مامون رشید کے دربار میں ہوتے ہیں اور امام سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی جانشینی کے لیے بیعت کی جائے گی, امام علی مقام فرماتے ہیں بیعت اس طرح سے ہوگی جس طرح سے میں چاہتا ہوں. بیعت کے سادہ طریقے کو اختیار نہیں کرتے, ایک اور طریقے کو اختیار کرتے ہیں. مامون رشید اصرار کرتا ہے آپ ایک تقریر ارشاد فرمائیں. امام علی مقام کہتے ہیں میں نے پہلے وعدہ کیا تھا, تم سے وعدہ لیا تھا کہ میں تقریر نہیں کروں گا. جب وہ اصرار کرتا ہے امام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک تم لوگوں کا حق ہماری گردن پر ہے, ایک ہمارا حق تمہاری گردن پر ہے. جب تم ہمارا حق دو گے جو تمہاری گردن پر ہے تب ہم تمہیں تمہارا حق دیں گے جو ہماری گردن کے اوپر ہے. یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں والسلام علیکم کہتے تقریر کا اختتام کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آج میں 1400 سال کے بعد جب اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میرے لیے اس جملے کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ میرے سامنے اس کے بعد کے 1200 سال کے حالات واضح ہیں. اس کا مطلب یہ اس زمانے کا شیعہ اپنی بصیرت میں اتنا مضبوط تھا کہ امام کے اس ایک جملے کے ذریعے سے اب ان کے سارے موقف اور ان کی تقدیر کو سمجھ سکتا تھا. اگر مامون الرشید کی خلافت کی ترکیب کامیاب ہو گئی ہوتی تو مامون الرشید یقیناً صرف 2 سال کے اندر آٹھویں امام کو شہید نہ کرتا, آٹھویں امام کی زندگی کو خاتمہ نہ کرتا, بلکہ آٹھویں امام کو باقی رکھتا تاکہ اپنی سیاستیں مزید استعمال کرے. یہ کہ صرف 2 سال کی مدت میں اس نے آٹھویں امام کو شہید کر دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مامون الرشید کی سیاست امام کے رد عمل کے نتیجے میں ختم ہو چکی. اگر الرضا لآل محمد کا نعرہ لوگوں کو فریب دے رہا ہوتا تو قطعاً ہارون الرشید امام علی مقام کو زندان میں نہ ڈالتا. امام کو زندان میں ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ الرضا لآل محمد کا مکاری پر مبنی نعرہ شکست کھا گیا تھا. شیعہ اپنی بصیرت سے سمجھ گئے تھے کہ یہاں دھوکا ہو رہا ہے, یہاں ہمارے امام کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, ان کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے اور ان کی ذات مقدس کے اوپر ظلم روا رکھا جا رہا ہے. جب شیعہ اس بصیرت کو حاصل کرتے ہیں آہستہ آہستہ بنی عباس کے خلاف مہاجرائی شروع ہو جاتی ہے. شیعہ کا دور کشمہ کشی کا دور تھا. شیعہ نے اس کام کو کیسے انجام دیا؟ مطلب کئی میرے دل چاہتا ہے ہم اور آپ اس بات کو بغور مطالعہ کریں کہ وہ فرقہ جس کے ماننے والے 61 ہجرہ میں 72 تھے آج دنیا کے چپے چپے میں کیسے پھیل گئے. اس کا بغور مطالعہ ہونا چاہیے. جس فرقے کے ماننے والے 61 ہجرہ میں صرف 72 تھے اور وہ 72 بھی سب کے سب شہید ہو گئے تھے, اس فرقے کے ماننے والے آج دنیا کے گوشے گوشے میں کس طرح موجود ہیں؟ جس فرقے کے اوپر حجاج بن یوسف جیسے شیطان قسط نے 10 سال ظلم ڈھائے اور اس علاقے کی اس زمانے کی آبادی کو دیکھیں اور 2.5 لاکھ شہدا کی تعداد دیکھیں جو حجاج بن یوسف کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں, اس کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے شیعہ کیسے پنپ سکتی ہے, شیعہ کیسے بچ گئی. اہل بیت کے چاہنے والے اس سخت دور کو گزار کر یہاں تک کیسے پہنچے؟ اور میں آپ کی خدمت میں پورے سکون سے عرض کر رہا ہوں جتنی طاقت آج اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہے گزشتہ 1400 سال کے اندر کبھی اتنی شدید طاقت ہمارے پاس نہیں. آج پوری دنیا میں اہل بیت کے ماننے والوں کی طاقت کو قبول کیا ہوا ہے. پوری دنیا نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے نعروں کو اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. اور ہم اس وقت بہت سکون سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر دو سال پہلے حزب اللہ کے لیڈر نے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ اب ہم دنیا کو بتائیں گے کہ فاطمہ کے ماننے والے کون ہوتے ہیں, یہ ہماری عظمت کا دور ہے, یہ ہماری ترقی کا دور ہے, یہ وہ دور ہے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے شہید ہوں گے اور ہو رہے ہیں. آگے بھی یہ سلسلہ چلے گا, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ عالمی شیعہ اپنی طاقت کو ثابت کر رہی ہے. صرف ایک مسلم کے ساتھ جو پاکستان کے اندر ہے, آیا پاکستان کے اندر شیعہ عالمی شیعہ کے ساتھ مضبوط ارتباط میں ہے؟ یہ یہاں کی مشکل ہے. عالمی شیعہ طاقت حاصل کر رہی ہے, چاہے وہ ایران میں ہو, چاہے وہ عراق میں ہو, چاہے وہ لبنان کے اندر ہو. میں آپ کو گارنٹی سرچ کر رہا ہوں, غیبت کبریٰ کے زمانے میں کبھی اتنی طاقت ہمارے پاس نہیں آئی جتنی اس وقت ہمارے پاس ہے. اور یہ بھی میں آپ کو پورے سکون سرچ کر دوں, تمام غیبت کبریٰ میں جتنا شدید حملہ اس وقت ہم پر ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا. جتنا شدید حملہ اس وقت ہم پر ہے آج تک کبھی اتنا بڑا گھیراؤ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہم تک نہیں ہوا. اب ہر اہل بیت کے ماننے والے کو اپنی زندگی کے اندر ایک کام کم از کم انجام دینا پڑے گا, اور اگر وہ اس ذمہ داری کو انجام دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سخت حالت کے اندر کچھ نہ کچھ اپنے کردار کو ادا کر سکا. البتہ جب میں کہہ رہا ہوں اہل بیت کا ماننے والا, تو ایک بات کو پہلے ہی شرط کے طور پہ لے لوں, اور اگر آپ چاہیں تو ایک کے بجائے دو ذمہ داریاں میں رکھ لیں تاکہ بالکل واضح ہو جائے. پہلی ذمہ داری اہل بیت کی فکر کو جیسا کہ وہ تھی پہچاننے کی کوشش کرنا. اہل بیت کی فکر میں اگر کوئی ایک فیصد بھی انحراف لائے گا, اس ایک فیصد انحراف کے نتیجے میں اہل بیت کے ماننے والوں کی اتنی فیصد کو نابود کرے گا. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے, جتنا ہمارے اندر انحراف بڑھے گا اتنی ہی ہماری آبادی کے اوپر ضرب کاری لگے گی, اتنی ہی سخت ضرب لگے گی, اتنی ہی دشمن کی زبان تیز چلے گی. اگر آپ اس قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں, امیر المومنین کے خطبہ نمبر 50 سے مطالعہ فرمائیے. میں جو بیاغا مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں خطبہ نمبر 50 کو جا کر دیکھ لیجیے. مولا الموقع کا ارشاد فرماتے ہیں, اگر حق باطل سے مٹھی بھر لے لے گا تو باطل کی زبان تیز چلے گی, گویا پھر اہل حق اپنا دفاع نہیں کر پائیں گے. اگر ہم نے اتنا سا انحراف لیا, اتنی بڑی زبان دشمن کی بن جائے گی, اور دشمن کی بڑی زبان جب تیز تیز چلے گی ہم دشمن کی زبان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے کیوں در و دیوار پر ہمارے خلاف وہ نعرے لکھے ہیں جو 1400 سال میں کبھی نہیں لکھے گئے تھے. آج کا دشمن 1400 سال کا سخت ترین دشمن نہیں ہے, آج کا دشمن 1400 سال کا مختار ترین دشمن نہیں ہے, آج کا دشمن 1400 سال کا ظالم ترین دشمن نہیں ہے. یہ ہم ہیں جس نے کوئی کمی دکھائی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ گالیاں اور یہ الزامات سننے کو مل رہے ہیں جو آج دیواروں پہ نظر آ رہے ہیں. دیواروں پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ اس دشمن کے ظلم, قساوت قلب, اس کے انحراف کی نشانی نہیں ہے, یہ ہماری کمی کی نشانی ہے. اس سے زیادہ سخت دشمن تھے, اس سے زیادہ قسی القلب, اس سے زیادہ منحرف, اس سے زیادہ قرب سے نزدیک وہ ہمارے خلاف وہ نعرے نہیں لکھ پائے تھے 1400 سال کے اندر جو آج لکھے ہوئے. اس کا مطلب ہم نے کہیں کمی کی. خطبہ نمبر 50 کہتا ہے, باطل سے ایک مٹھی بھی اٹھائی اگر اہل حق نے تو دشمن کی زبان تیز چلے گی. میں سمجھتا ہوں یہ دشواری ہماری ہے, ہمیں اپنے اندر سوچنا پڑے گا. بس پہلی ذمہ داری اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر کو کما کان جیسا تھی بالکل ویسا ہی اپنے اندر لے کر آنا, نہ اضافہ نہ کمی, نہ کوئی اس میں اضافہ کرے نہ کوئی اس کے اندر کمی کرے. بہت واضح آپ کی خدمت میں کروں, اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے رخ اندر کے اوپر داڑھی تھی, آپ کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے,
اگر وہ نماز پڑھتے تھے آپ کو نماز پڑھنا چاہیے، اگر وہ متقی پرہیزگار تھے اور انسانیت کے عروج پر تھے ان تمام چیزوں کے اندر، تو مجھے اور آپ کو ویسا ہی ہونا چاہیے. اگر میں اور آپ ان کے 100 میں سے ایک کم کریں گے، دشمنوں کے الزامات کی زد میں اتنی آئیں گے، 2 کم کریں گے اس سے بہتر زد میں آئیں گے، اور اگر 10 کم کیے تو ان کے الزامات اس جگہ پر پہنچ جائیں گے جہاں میں اور آپ اس کو جھیل نہیں پائیں گے. اب آپ کو اور مجھے اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں آیا عیناً وہی ہے جو اہل بیت نے کہا تھا؟ اور میں نے آپ کی خدمت میں کر لیا، اگر ایک بھی کم کریں گے تو الزامات کہنے پڑیں گے. اب آپ اس ایک کم کرنے کی 10 لاکھ دلیلیں اپنی طرف سے لے کر آئیے، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ کمی ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں تو پھر بھول جائیے، پھر ہم الزامات کا سامنا نہیں کر پائیں گے. مثلا میں نے 2-4 مثالیں آپ کی خدمت میں دی اس لیے کہ کھل کے بات کر لوں، اور ایک مثال دیتا ہوں. اگر گزشتہ زمانے میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی مسلسل 250 سال کی سیرت تھی کہ وہ راتوں کو گھروں سے نکلا کرتے تھے اور غریبوں کو کھانا پہنچایا کرتے تھے، 250 سال کی اہل بیت کی سیرت تھی، ایک امام بھی ایسا نہیں ہے جس کو آزادی دی گئی ہو اور انہوں نے یہ کام نہ کیا ہو، کوئی امام ایسا نہیں. اگر ان کی 250 سال کی سیرت یہ تھی اور ہم نے سیرت کو ترک کیا ہے، اس کا مطلب ہے اب الزامات جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیونکہ میں نے اور آپ نے اس سیرت طاہرہ میں سے کمی کی ہے جس میں کمی کا کوئی امکان نہیں. بالکل واضح ہو گیا بات کی. اگر آپ نے اور میں نے ان کی سیرت پر ایک پتھر بھی بڑھا دیا، اس کا مطلب ہے آپ الزامات جھیلنے کے لیے تیار ہو جائیے، کیوں؟ آپ نے ایسی کامل سیرت میں اضافہ کیا ہے جس سے بڑھ کر کمال کا کوئی تصور ممکن نہیں. نہ ان کی سیرت میں نقص ہے کہ میں اور آپ اس میں بڑھانے کی کوشش کریں، نہ ان کی سیرت میں اضافہ ہے کہ میں اور آپ اس کو گھٹانے کی کوشش کریں. ہمارے اور آپ کے سامنے دنیا کی الزامات اور دنیا کی تبلیغات جھیلنے کا صرف ایک راستہ ہے، ایسے بن جائیں جیسے وہ تھے. اب اگر میری ذات کے اندر مثلا لوگوں سے ہمدردی کمی ہے تو لوگ میرے خلاف بولیں گے، مجھے سہنا پڑے گی یہ بات، کیونکہ میرے اندر ایک کمی ہے. ہاں تو ہم سب ایسے ہیں، قوم ہونے کے ناطے بھی ایسے ہیں. اگر پاکستان میں شیعہ اہل بیت کی سیرت سے 10 کم ہوگا تو پھر پاکستان میں شیعہ کا دفاع نہیں ہو پائے گا، اس کی وجہ سے وہ 10 کم ہے. اس کا مقابلہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ دشمنوں کا منہ توڑنے کی کوشش کریں، اس کا مقابلہ سب سے بڑا مقابلہ یہ ہوگا کہ اپنی اصلاح اس طرح سے کریں، اس جگہ پہ پہنچائیں جیسے اہل بیت کے نزدیک آ جائیں. ہاں اگر کوئی دشمن بدگوئی کرنے کی کوشش کرے گا، ضرورت پڑی تو مقابلہ بھی کریں گے، ضرورت پڑی تو ہمیں مقابلہ بھی کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر حکام وقت ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہ بولیں ورنہ نامی ہوگی، وہ سید الشہداء کی توہین کریں اور ہم نہ بولیں، وہ امیر المومنین کی توہین کریں اور ہم نہ بولیں، وہ سیدہ کی توہین کریں اور ہم نہ بولیں، اور وہ ہم سے کہیں کہ اگر آپ بولیں گے تو نامی ہوگی، تو میں اپنے طور پہ کہوں گا مجھے یہ نامی قبول ہے. لیکن اہل بیت کی شخصیت کی اس طرح سے پامالی قبول نہیں. میرا خیال میں قوم ہونے کے ناطے ہمیں اس ناامنی کو قبول کر لینا چاہیے جس کے اندر ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ناموس کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. بس ہمیں کوئی ایسا امن قبول نہیں کرنا چاہیے جس کی قیمت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شخصیت ہو. اگر یہ طے ہے کہ یا شخصیت کا دفاع ہوگا یا امن، تو ہمیں شخصیت کا دفاع چاہیے، پھر ہمیں امن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اپنے طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اذن محترم، یہ پہلی ذمہ داری ہے. اہل بیت کا ماننے والا ہونے کے ناطے پہلی ذمہ داری دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اہداف تک نزدیک کرنے کے لیے پہلی ذمہ داری جیسا اہل بیت تھے ویسا بننے کی کوشش کی جائے، یہ پہلی بات. دوسری بات، اہل بیت نے اس ساری مدت میں اپنے ماننے والوں کو محفوظ کیسے کیا، یہ کام کیسے انجام پایا؟ میں چونکہ آپ کا کافی وقت لے چکا ہوں لہٰذا بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ شیعت ایک ایسا ادارہ ہے جس کا کوئی مین آفس نہیں ہے، جس کا کوئی مرکزی دفتر نہیں ہے، لیکن 1200 سال میں اس ادارے نے مرکزی قیادت کے ذریعے زندگی گزاری. اس کی مرکزی قیادت کو کوئی دفتر نہیں ہے، اس کی مرکزی قیادت کا کوئی ایک مقام بھی نہیں ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کی مرکزی قیادت ہر دور میں ہر صدی میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتی رہی ہے. یقین ہو جاتا ہے اگر کوئی شیعہ کی تاریخ کا مطالعہ کرے اور بالاخص 1150 سال غیرت کبریٰ میں شیعہ کی تاریخ کا مطالعہ کرے، یقین ہو جاتا ہے کہ ایک حامی اور سرپرست پردہ غیب میں اس کا سرپرست ہے، ورنہ ممکن نہیں تھا. دنیا کے کونے کونے میں بکھرے ہوئے شیعہ اتنے منسجم آگے بڑھے 1150 سال کے اندر کہ ہر دور میں مزید ترقی حاصل کی اور آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہوئے ہیں اور طاقت کے اس مرحلے تک پہنچ گئے ہیں، یہ سوائے غیبی سرپرست سے ممکن نہیں تھا. اس غیبی سرپرست نے ہمارے اور آپ کے اوپر سرپرستی کی اور اپنی روایت کے اندر اشارہ فرماتے ہیں کہ تم ہم سے غافل تھے، ہم تم سے غافل نہیں. اپنی روایت میں اشارہ فرماتے ہیں جب دشمن تمہیں کچلنے والے ہوتے تھے ہم تمہاری حمایت کے بیچ میں آ جایا کرتے تھے. اس نے ہمیں حفاظت کی، اس نے حفاظت کو جب انجام دیا اپنے خادموں کے ذریعے سے انجام دیا، ان کے وہ خادم جو ان کے علم کو لے کر آگے بڑھے، ان کے وہ خادم جو ان کے تقوی اور ان کی پرہیزگاری کو لے کر آگے بڑھے. ہر وہ شخص جو اہل بیت سے قرب کا دعوے دار ہے اگر ان کے علم اور ان کے تقوی سے دور ہے ہرگز اپنے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا. ہر وہ شخص جو اہل بیت اثار علیہ السلام کے قرب کا دعوے دار ہے علم اور تقوی میں قرب لیے بغیر اہل بیت اثار علیہ السلام کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا. لہذا اگر میں اور آپ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی اقرب الناس لاہل بیت اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، درود محمد و علی محمد، تمام ساتھی سب سے زیادہ نزدیک ہے اہل بیت اثار علیہ السلام سے، تو وہ اسی علم اور تقویٰ میں در حقیقت سب سے زیادہ نزدیک ہے. اگر میسر تمار نزدیک تھے، وہ شہر حجری نزدیک تھے، عمر بن حمد نزدیک تھے، عمیر بن زیاد نزدیک، یہ تمام کے تمام لوگ علم اور تقویٰ میں اہل بیت اثار علیہ السلام کے نزدیک تھے. آج ایک آدمی دعوے کرے کہ میں اہل بیت اثار علیہ السلام کے نزدیک ہوں، نہ ان کا علم رکھتا ہو نہ ان کا تقویٰ رکھتا ہو، یہ دعوت جھوٹ پر مبنی، یہ دعویٰ 1150 سال غیبت کبریٰ کے حقائق کے خلاف ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ کام صرف باہمی رابطے کے ذریعے سے انجام پایا ہے. انہوں نے شیعہ کو ایک مرکزیت کے اوپر رکھا ہے، ہمیشہ خاندان اہل بیت اثار علیہ السلام نے شیعہ کو ایک مرکز کے اوپر رکھنے کی کوشش کی. آج میں جانتا ہوں ممکن 10,000 لوگوں نے اس بات کی مخالفت کرنا، لیکن میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں 1150 سال غیبت کبریٰ کے اندر سوائے اس مرکزیت کے شیعہ کے اندر اور کوئی مرکزیت نہیں. جس مرکزیت کے خلاف آج بہت سارے لوگ اپنی اپنی آوازوں کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پرخلوص مشورہ یہ دوں گا کہ 1150 سال غیبت کبریٰ کا ایک بار پھر مطالعہ کریں، اور اس 1150 سال غیبت کبریٰ میں شیعہ کی مرکزیت کا مطالعہ کریں جو اس کی مرجعیت کے ذریعے سے فراہم ہوگی. اس نے جس طریقے سے شیعہ کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے اس کو ایک بار پھر دیکھنے کی کوشش کریں. اور میں آپ کو پورے سکون سے عرض کر رہا ہوں، آج تک مجھے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملا جس نے اس 1150 سال کی تاریخ کا شدت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا ہو اور اس حقیقت کو نہ سمجھ سکا ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اگر آج میں اور آپ اس مرکزیت کے خلاف بولنے کی کوشش کریں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم غیبت کبریٰ کے اختتام میں اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ہتھیار کو ہاتھ میں نہ جانے دیں. آپ اور میں اس کام کو کیا کہ انجام دے سکتے ہیں، اپنے رابطے کو مضبوط کیجیے. آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی ذات کے قول سے نکل آئیے اور اہل بیت کے ماننے والوں تک پہنچنے کی کوشش کر دیجیے. آپ اپنے وسائل میں شریک بنائیے. میں اور آپ نبی اکرم کی مدینے کی زندگی میں مواقعات کا تذکرہ کرتے ہیں. کہ کس طریقے سے انہوں نے مہاجرین انصار کے درمیان موافقت کا رشتے برقرار کر دی. مجھے سمجھ نہیں آتا مہاجرین اور انصار کے درمیان موافقت تو ہم لوگ قبول کرتے ہیں اور اہل بیت کے ماننے والے خود اپنے اندر اس موافقت سے کیوں محروم ہیں؟ کیوں میں اور آپ نہیں سمجھ پائے کہ میرے اور آپ کے ہم مذہب ہم فکر ہیں کہ جو 1.5 سال سے ایک علاقے کے اندر محسوس ہیں؟ کیوں میں اور آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ پائے؟ کتنا ہم نے اپنے وسائل میں ان کے ساتھ شرکت کی ہے, کتنا ہم نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ شرکت کی ہے. ہمارے تو ہم سب لگا رہے ہیں کیونکہ سب کے اوپر ایک اجتماعی دباؤ ہے اس وقت, لیکن کتنے وسائل میں ہم نے شرکت کر لی؟ جب ہم شیعہ کے ساتھ وسائل میں شرکت نہیں کریں گے تو ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کیا؟ اور میں آپ کی خدمت میں روایت کرتا چلوں کہ ایک آدمی امام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مولا کوفہ میں آپ کے 1,00,000 ماننے والے موجود ہیں. مولا فرماتے ہیں کوفہ میں 1,00,000 ماننے والے ہمارے موجود ہیں. کہنے لگا مولا میں نے کم کر کے کہا ہے, 2,00,000 سے زیادہ آپ کے ماننے والے موجود ہیں. امام نے فرمایا کہ 2,00,000 سے زیادہ ماننے والے؟ کہنے لگا بالکل ایسا ہی. امام نے فرمایا کہ کیا وہ ماننے والے مشکل کے وقت ایک دوسرے کی جیب سے پیسے نکال سکتے ہیں؟ کہنے لگا مولا ایسا نہیں ہوتا, جب ہم مشکل میں پڑتے ہیں تو ایک دوسرے کی جیب سے پیسہ نہیں نکال سکتے. امام نے فرمایا اگر میرے ماننے والے ایک دوسرے کی جیب میں شریک نہیں ہیں تو ایک دوسرے کی خاطر خون کم بہائیں گے. آج کراچی کا رہنے والا مومن کیا اپنے وسائل میں سندھ کے مومن سے 10,000 گنا بہتر نہیں؟ کتنا وسائل میں شرکت کرتا ہے؟ بلوچستان میں رہنے والے مومن سے بہتر نہیں کیا؟ کتنے وسائل میں شرکت کر رہا ہے؟ مطلقاً نہیں کر رہا. آپ یہاں سے نکل جائیے اور صرف 2-3 گھنٹے کا فاصلہ طے کرنے کے بعد آپ ایسی آبادیوں تک پہنچ جائیں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے ہوں گے, اور جتنا خرچے میں آپ ایک مجلس پر گزار کر رہے ہوں گے ان کی پوری سالانہ عزاداری کا خرچہ اس سے 10% بھی نہیں ہوگا, اور آپ اور ہم ان کے لڑائی میں شریک نہیں ہو رہے. نہ فکر کے ذریعے سے, نہ جسم کے ذریعے سے, نہ مال کے ذریعے سے. جب ہم ان کے ساتھ پیسے میں شریک نہیں ہو گئے تو کیا ہم ان کے لیے اور وہ ہمارے لیے کون بہائیں گے؟ نہیں بہا رہے. تبھی تو پرچ انار بنا ہے, تبھی تو وہ ملک کے دوسرے حصوں کے اندر ایک ایک کر کے ہمارا قتل عام ہوا ہے. یہ وہ دوسری ضرورت ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے. شیعہ اپنی ذات کے کھول سے باہر نکلے, دوسرے بھائی تک پہنچنے کی کوشش کرے. آپ اپنی زندگی کے اندر یہ تھام لیجیے, اس معاملے میں اس کی طرف دیکھیے جو وسائل میں آپ سے کم ہے, ایک اجتماعی معاشرتی طاقت میں آپ سے کم ہے. ہر شیعہ اہل بیت کا ماننے والا ایک ایسے دوست کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرے جو مال میں, طاقت میں, شہرت میں اس سے کم ہو. باہمی اعتبار اسی طرح کر لیں, آپ باہمی اعتبار ایجاد کر لیں گے. کتنے ہی علاقے میں جانتا ہوں بلوچستان کے اندر جو مسجد امام بارگاہ سے محروم ہیں, کتنے ہی علاقے آپ جانتے ہوں گے بلوچستان کے اندر جو بنیادی ترین وسائل عزاداری سے محروم ہیں. آپ ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر لیجیے, یہی میرے اور آپ کا رنگ بن جائے اور اسی کو لے کر ہم پیغام کو پھیلا پائیں. آج آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں امام علی مقام کی شہادت کا ہم منانے کے لیے. ہم نے آپ سے پوچھیے, میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں, اگر آج کسی جیل کے اندر کوئی قیدی ہو اور ساتھ میں امام کو بار بار واسطہ دے کر کہہ رہا ہو کہ مولا آپ کو اپنی زندان کا واسطہ میری مسرت کر سکتے ہیں, ہم اور آپ ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ آج اگر کوئی بھوکا بیٹھا ہے اور سیدہ کو ان کی اولاد طاہرہ کا واسطہ دے رہا ہوگا, ہم اور آپ ذمہ دار ہیں, ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اور میں شہادت ہے اور میں چاہوں گا کہ مسائل پڑھوں, لیکن میں چاہوں گا اس مسئلے کے اوپر غور کرتے ہوئے مسائل سنیے گا کہ اگر کل سیدہ مہران حشر کے اندر مجھ سے اور آپ سے کہیں کہ میں تو در و دیوار کے اندر پس گئی, تم نے دین کی بقا کے لیے کیا کیا؟ میں نے تو قربانیاں دے دی. اور سیدہ صرف یہ نہیں کہیں گی کہ میں نے قربانیاں دی, بلکہ سیدہ یہ کہیں گی کہ کیا میری اولاد کی قربانیاں نہیں دیکھی تم نے؟ پھر اپنی کس کس اولاد کی کون کون سی قربانیاں گنوائے ہیں؟ کون کون سی قربانیاں گنوائیں سیدہ؟ مظلوم امام کے جنازے پر میں اور آپ کھڑے ہیں. جب میں ساتھ امام کے جنازے کے اوپر سوچنے لگتا ہوں تو ایک عجیب حقیقت سمجھ میں آتی ہے, اہل بیت کے جنازوں کی داستان بہت عجیب ہے. اہل بیت کے جنازوں کی داستان بہت عجیب ہے, اس کا آغاز بہت عجیب ہے. رات میں اٹھنے والا ایک تاریکی میں جنازہ, اس جنازے سے آغاز ہوا ہے جو رات کی تاریکی میں ہوتا ہے, اور علی سے وصیت کر کے گئی ہے کہ علی میرے جنازے پہ کوئی نہ آئے. اہل بیت کے جنازوں کی داستان عجیب ہے. دن اخذ جب بات امام موسیٰ کاظم تک پہنچتی ہے تو لگتا ہے سارے جنازوں کا اکٹھا کر ساتھ امام کے ساتھ ہے. سارے جنازوں کا اکٹھا کر ساتھ امام کے ساتھ ہے. اس مقدس جنازے میں وہ سبز رنگ ہے جو حسن مصطفیٰ کی لاشے پہ ہے. حسن مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے ساتھ امام کے جسم کے اندر سبز رنگ. یہ جنازہ بہت عجیب جنازہ ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس, اگر اس جنازے کے اوپر ایک دفعہ نظر ڈالیں اور زنجیروں کے اندر جھگڑا پائے تو چوتھے بار سے سوال کریں, زنجیروں میں جھگڑنا کسے کہتے ہیں؟ اگر وہ شاعر کہتا ہے سجاد اسیر جوڑ ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستورے کعبہ ہے زنجیر کسے پہناتے ہو؟ یہ ساتھی باؤ کا جنازہ ہے جو کہہ رہا ہے یہ پاؤں ستورے کعبہ ہے, یہ پاؤں ستورے کعبہ ہے. اس جنازے کو آپ نے دیکھا ہے اور اس کے اوپر تشدد کے آثار نظر آ رہے ہیں, اس جنازے کے اوپر سالوں کا زندان میں رہنا نظر آ رہا ہے, تو ایک دفعہ مڑ کے سید شہدا کا زخم آلود جنازہ دیکھ لو. ساتویں امام کا جنازہ تمام جنازوں کے غموں کو سمیٹے ہوئے ہیں. آخر میں جنازے کی قربت ہے, سید سردار کا جنازہ ہے, فاطمہ کی اولاد کا جنازہ ہے, لاوارثوں کی طرح جیسے بغداد کے اوپر پڑا ہوا. جنازے لانے والے آگے آگے فریاد کر رہے ہیں جس کو جو مار رہا ہے جنازے کے باہر سے یادے کہیں کی عالم میں دیکھ رہا ہے, اس کے جنازے باپ کے جنازے پر تحقیق کی جا رہی ہے. شیعہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اپنے باپ کا جنازہ اٹھائیں گے, سارے جمع ہو گئے, جسرے بغداد آ گیا, اہل بیت کے باندھنے والوں نے اپنے باپ کا جنازہ اٹھانا شروع کر دیا.